پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انسان ہمیشہ سے مل جل کر رہنے کا عادی رہا ہے۔ انسانوں نے بستیاں بنائی ہیں، شہر آباد کیے ہیں، ریاست اور حکومت کا نظم قائم کیا ہے۔ اس اجتماعی زندگی کے نتیجے میں جہاں انسانوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں، وہیں پر انسانی معاشروں کو، مختلف معاشروں کو بہت سے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی ریاست کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں جو موجود ہیں۔ ان مسائل کی نوعیت کیا ہے، اسلام کی روشنی میں ان مسائل کا حل کیا ہے، یہی آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ آپ اسلامک سائنسز کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز کے بھی ایکسپرٹ ہیں۔ جاوید صاحب کے علاوہ ہمارے اسٹوڈیوز میں متعدد ایسی شخصیات موجود ہیں جن کا تعلق عملی اور نظری سیاست سے ہے۔ تشریف فرما ہے محترمہ راحیلہ ٹوانا صاحبہ، آپ سندھ کی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب حبیب الدین جنیدی صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہے۔ تشریف فرما ہے حافظ محمد تقی صاحب، ایم ایم اے کے آپ سرکردہ رہنما ہیں اور کراچی کے صدر ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز محقق دانشور جناب ڈاکٹر مطاہر احمد صاحب، آپ جامعہ کراچی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ہیں۔ ہم اپنے شرکا سے ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن پہلے ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ویورز۔ جاوید صاحب، گفتگو کے آغاز میں جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ ملک پاکستان ہم نے 1947 میں اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، یہاں 97% مسلمان بستے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آج کے دن تک نصف صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ شریعت کی وہ فیوز اور برکات جن کا وعدہ کیا گیا تھا، دعویٰ کیا گیا تھا، آج ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس صورتحال کے کیا اسباب ہیں آپ کی نظر میں؟
دیکھیے جی، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے جن لوگوں کے ہاتھ میں اس قوم کی قیادت تھی وہ اس مسئلے سے بخوبی واقف تھے جو شریعت اور ریاست کے تعلق سے دور جدید میں پیدا ہو سکتا تھا۔ علامہ اقبال کو ظاہر ہے اس معاملے میں بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل تھی۔ علامہ اقبال کی تحریروں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ بہت پہلے سے یہ سمجھ چکے تھے کہ ہماری فقہ بڑی حد تک فرسودہ ہو چکی ہے، دور جدید میں اگر کوئی ریاست قائم کی جاتی ہے تو بین ہی اس فقہ کا نفاذ اس میں ممکن نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس میں ایسے پیچیدہ مسائل موجودہ زمانے نے پیدا کر دیے ہیں جن میں بہت سی چیزوں پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں جب انہوں نے اجتہاد پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا تو اس میں خاص طور پر ترکی کے تجربے کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ وہاں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید کسی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ اقبال میوزیم میں جائیں تو وہاں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک ورق اب بھی آویزہ ہے جس میں انہوں نے ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جو شریعت کے حوالے سے دور جدید کی کسی ریاست کو پیش آ سکتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا شعور اس معاملے میں کتنا پختہ تھا۔ چنانچہ آخری زمانے میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک اچھا علمی ادارہ وجود میں آ جائے جس میں اس طرح کے مسائل پر تحقیق کا کام ہو۔ دارالسلام پٹھان کوٹ میں اس طرح کا ادارہ انہوں نے قائم کرنے کی سعی کی، اس کے لیے علامہ انور شاہ کاشمیری کو لکھا، اس کے لیے مصر کے ایک جلیل القدر عالم مراغی تھے ان کو لکھا، اور اس کے ساتھ یہ پیشکش کی کہ کچھ وقت وہ گزاریں گے اور کچھ یہ علماء وقت دیں تاکہ دور جدید میں قانون کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا کوئی حل نکالا جائے۔ اس شعور کے ساتھ پاکستان کی تحریک میں اسلام کا نام لیا جا رہا تھا۔ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ اسلام کے نام پر بنا یا کس نام پر بنا، لیکن اسلام کا اگر نام لیا جا رہا تھا تو جو اس وقت کی قیادت تھی اس کے شعور کا معاملہ یہ تھا۔ بعد کے زمانوں میں جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار آئی یا جو لوگ یہاں اسلام کے نفاذ کے لیے سرگرم عمل ہوئے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ وہ اس شعور سے بالکل آری تھی، نہ ان کو مسائل کا پتہ تھا، نہ وہ جانتے تھے کہ معاملات کی نوعیت کیا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بظاہر یہ غیر مذہبی لوگ تھے، یعنی یہ علماء نہیں تھے جس طرح معروف معنی میں کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں اس وقت اسلام کا علم تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بجائے اس کے کہ پاکستان بنانے والی جماعت کے ہاتھ میں اس کا علم ہوتا، یہ مذہبی علماء کے ہاتھ میں آ گیا یا مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ میں آ گیا. مذہبی رہنماؤں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نہ اپنے پس منظر سے پوری طرح واقف تھے اور نہ دور جدید کے مسائل سے پوری طرح واقف تھے. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ موجودہ زمانے میں صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ ترقی نہیں ہوئی، سماجی علوم میں بھی بہت کام ہوا ہے، اور سماجی علوم اب اس صورتحال میں نہیں ہے جس صورتحال میں وہ کہیں 15ویں یا 14ویں صدی میں تھے. اس میں اتنا کام ہو چکا ہوا ہے اور ایسے غیر معمولی ادارے وجود میں آ چکے ہیں کہ اب ان کا اور شریعت کا باہمی تعلق قائم کرنے کے لیے بڑی مجتہدانہ بصیرت.
جیسا آپ کی گفتگو سے جو نتیجہ بظاہر سامنے آتا ہے، جو آپ کا خیال ہے کہ یہ مذہبی قیادت کی ججمنٹ کی غلطی تھی کہ وہ صورتحال کا صحیح ادراک نہیں کر سکے، لیکن ان کی طرف سے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جو حکمران تھے وہی مخلص نہیں تھے، وہ اسلام کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں رہے بلکہ انہوں نے اسلام کے نام کو استعمال کیا.
میرا یہ احساس نہیں ہے. میرے نزدیک جیسے یہ صورتحال ہوئی اس کے بعد آپ اگر پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں مذہبی رہنماؤں نے مطالبہ نظام اسلامی کی مہم چلائی، دراں حالے کہ ضرورت اس کی تھی کہ خود اسلام پر کام کیا جاتا. جو شریعت نے مسائل پیدا کیے تھے یا جو فقہ سے مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کا کوئی حل نکالا جاتا، حکمرانوں کو بھی، جدید طبقے کے لوگوں کو بھی اس پر مطمئن کیا جاتا، اور ان کے مابین اور مذہبی رہنما کے مابین ایک ڈائلاگ، ایک مکالمہ ہوتا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ نفاذ شریعت کی ایک مبہم اصطلاح استعمال کر کے اس کو مطالبے کی صورت دے دی گئی. پھر اس کے بعد جو اس معاملے میں پیش رفت ہوئی، جس کو آپ پیش رفت کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں، جیسے علماء کے 31 نکات مرتب ہوئے اور بہت سے اس طرح ہی کاوشیں ہوئیں، آپ قرارداد مقاصد کا مطالعہ کیجئے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ چند اجمالی تصورات جو بیان کر دیے گئے ہیں، حقیقی مسائل زیر بحث ہی نہیں. یعنی شریعت کے نفاذ سے جو مسئلے پیدا ہوں گے اور جو دور جدید میں سماجی علوم کی ترقی کے نتیجے میں ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں، ان پر کوئی کام کر کے، ان کی کوئی تعین کر کے، ان کا کوئی واضح تصور دے کر، ان کے بارے میں ذہنوں کو کسی راستے پر لگا کر آپ اسلام کی اگر بات کرتے تو نوعیت بالکل.
آپ نے فرمایا اقبال نے کچھ اس طرح کے معاملات میں کوشش کی تھی، تو وہ مسائل کیا تھے اقبال کی نظر میں، کیا تھے اور آپ کی نظر میں وہ مسائل کیا؟
اقبال تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ نہ صرف یہ کہ اس سے پوری طرح واقف تھے بلکہ اس معاملے میں سخت اضطراب میں تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ مسائل حل نہ ہوئے تو یہ سارا معاملہ اسی المیہ سے دوچار ہو جائے گا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے. وہ اس بات سے واقف تھے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں ہماری فقہ میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں کہ موجودہ زمانے میں ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے معاملات کیا ہوں گے. اسی طرح وہ اس بات سے واقف تھے کہ عورتوں کے مسائل نے وہ نوعیت اختیار کر لی ہے کہ جس میں آپ ان کو اب 15ویں صدی میں نہیں دھکیل سکتے. اس میں بہت سی ایسی نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جن میں آپ کے فقہی مسائل کے بارے میں بہت غور و خوض کرنا پڑے گا. ریاست سے عورتوں کا کیا تعلق ہوگا، تعلیم کے کیا معاملات ہوں گے، معاش سے ان کا کیا تعلق ہوگا، ان کے لیے کیا حقوق اور کیا تحفظات ہوں گے، پردے کے کیا معاملات ہوں گے، یہ انہوں نے سارے کے سارے بیان کیے ہیں اور اس کو متعین کر کے یہ کہا ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا. قانون کے لحاظ سے بہت سے مسئلے تھے، عورتوں کی شہادت آدھی ہے، عورتوں کی بلڈ بنی دیت آدھی ہے، عورتوں کے لیے گواہی دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے حدود کے معاملات میں. اس طرح کی چیزیں آپ کی فقہ میں موجود تھیں. اقبال اس سے واقف تھے، چنانچہ اس کی انہوں نے نشاندہی کی. میراث کے قانون کے حوالے سے بہت سے سنجیدہ اور سنگین سوالات تھے جن سے وہ پوری طرح واقف تھے. ارتداد کی سزا کے حوالے سے بہت سے سوالات تھے. سزاؤں کے بارے میں بحثیت مجموعی اقبال نے اس پر ریکنسٹرکشن میں بھی تبصرہ کیا اور بعد میں بھی اس کو متعین کیا. تو بہت سے سوالات ایسے تھے جن سے وہ پوری طرح آگاہ تھے. بعد میں اگر آپ پوری تاریخ پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ ہمارے مذہبی لوگوں کا موضوع ہی نہیں ہے. یعنی وہ اس طرح کے مسائل کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ حکمرانوں کو یا جدید تعلیم یافتہ طبقے کو یا جو سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں ان کو متون کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی بات نہیں کرتے یا اسلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ان سنجیدہ سوالات کا سامنا کر کے سمجھائیے نا ان کو، یہ بتائیے کیا مسئلے ہیں. یہ ہوا اور مطالبے کی صورت دی گئی، تفہیم کا، ڈائیلاگ کا، سمجھانے کا، یہ معاملہ ختم کر دیا.
صاحب ایک بات یہ کہی جاتی ہے اور جو اس دور کے حالات میں بظاہر صحیح لگتی تھی کہ جو سیاسی قیادت تھی، جو حکومت کے اوپر فائز تھی، وہ ایسے لوگ تھے جو مغربی تعلیم یافتہ تھے اور وہ ملک کو مغربیت کی طرف دھکیل رہے تھے. تو کیا اس موقع کے اوپر ریسسٹنس کرنا ضروری نہیں تھا، اسلامائزیشن کی کوشش کرنا کی اگر تو اس میں کیا غلطی؟
لفظ بڑا اچھا بول دیا. دیکھیے میرے نزدیک یہ مزاحمت صرف جذباتی اور نفسیاتی تسکین کے لیے بولا جانے والا ایک لفظ ہے، اس سے حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. حقائق تو اصل میں علم کی دنیا میں طے ہوتے ہیں. آپ کسی چیز کے بارے میں لوگوں کے شعور کو واضح کر دیں گے، پھر اس کے بعد معاملات کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. دیکھیے جمہوریت ہے نا، اس کے حق میں دنیا میں ایک فکری انقلاب برپا ہو چکا ہے، یعنی ایک ڈیموکریٹک ریولوشن ہے جو دنیا میں آ چکا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ بدترین عامر بھی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں جمہوریت قائم کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہی ریولیوشن، یہی انقلاب، یہی فکری انقلاب اسلام اور شریعت کے حق میں پہلے پیدا کرنا ہے. پہلے علمی لحاظ سے اتنا اعتماد ہو کہ جتنے لوگ بھی سیاست سے متعلق ہیں، دانشور ہیں، معیشت سے متعلق ہیں، معاشرت سے متعلق ہیں، زندگی کے دوسرے سماجی علوم کا کوئی علم رکھتے ہیں، وہ شریعت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ خدا کا دیا ہوا قانون ہے، اس کے اندر ہمارے لیے حسن و خوبی ہے، یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جو عقل کو اپیل کرتی ہے، جس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور دور جدید میں جو سماجی علوم کا ارتقاء ہے اس میں کھڑے ہو کر اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خداوند کا قانون ہے اور اس کو نافذ ہونا چاہیے. جب تک آپ یہ چیز نہیں پیدا کریں گے، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک ایک کشمکش کی صورتحال باقی رہے گی. پھر ایک بڑا اور حادثہ ہو گیا، وہ حادثہ یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیے کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں جو سیاسی رہنما تھے اور سیاسی جماعت تھی، مسلم لیگ سیاسی جماعت تھی، وہ اسلام کا نام لے رہی تھی. یہ خیر و خوبی کی بات تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ مذہبی جماعتوں کو کہیں گے کہ وہ اسلام کے علمبردار بن کر کھڑی ہو جائیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرقہ بندی پیدا ہوگی، مذہبی تفریق پیدا ہوگی، اس کے بعد مذہبی لوگ الگ ہو جائیں گے اور غیر مذہبی لوگ الگ ہو جائیں گے. اس سے بھی بڑا فساد پیدا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ کے یہاں سیاستدان تشریف فرما ہے، کہ سیاستدان ہی اسلام کے علمبردار بنتے، ہماری سیاسی جماعتیں اسلام کے علمبردار
لوگوں سے ہم پوچھ لیتے
ہیں، لیکن الٹ ہو گئی صورتحال.
یہاں آپ لوگ موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آپ نے جاوید صاحب کا تجزیہ سنا. جاوید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہبی قیادت نے دور جدید کے جو مسائل ہیں اس کی ججمنٹ ٹھیک نہیں کی، اس کی اسسمنٹ نہیں کی کہ اسلامی ریاست بنے گی تو کیا مسائل پیش آ جائیں گے. اس کے بجائے انہوں نے شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی. تو آپ لوگ سیاست دان ہیں، آپ لوگ ملک کی قیادت سنبھالتے ہیں، آپ بحیثیت مسلمان کا یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ لوگ آگے بڑھتے اور ابھی بھی آگے بڑھیں اور خود آگے بڑھ کر شریعت نافذ کرنے کی کوشش کریں، یا جو جاوید صاحب اگر ان کے تجزیے سے آپ متفق ہیں تو ان مسائل کے حل کے سلسلے میں کوئی قدم آگے بڑھائیں. راحلہ صاحبہ، میں آپ سے
شکریہ. اس میں میں بالکل ہی جاوید صاحب سے 100% اتفاق کروں گی کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے اہم ان باتوں کو اٹھایا جو حقیقتاً ایک اپنے اندر وجود رکھتی ہیں. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا. ایک اس کے قوانین کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے یہاں پہ الگ ایک قومی نظریہ تھا جس کو لے کر چلے، اور وہ چیزیں ہمارے پاس تاریخ کا ایک حصہ ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں اور ہمارے پاس وجود رکھتی ہیں. اور یہاں پر بھی کوئی شک نہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ علامہ اقبال اس چیز میں بالکل کلیئر تھے کہ جد اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کا جو ایک سوسائٹی تھی، ایک ماحول تھا، اس میں اور آنے والے وقت میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے، ان دونوں کا آپس میں ملاپ کس طرح کیا جائے، اس معاشرے کے ساتھ اس معاشرے کو کس طرح ملایا جائے، وہ جس میں وومنس پرابلم ہے اور بہت سارے مسائل آئے، تو یہ چیزیں اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہیں. تو اس وقت کے سیاستدان نے سوچ سمجھ کر اسلامک لاء کے مطابق پاکستان کے وجود کی بنیاد ڈالی اور پاکستان بنا. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے لاء ہمارے بنائے گئے ہیں مس مینجمنٹ کا شکار ضرور ہوئے، اور یہ وہی بات ہوئی جس پہ جاوید صاحب نے ابھی کہا کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز بن جائیں گی اور وہ پھر ضرور آپس میں کچھ نہ کچھ اس میں فسادات ہوں گے جس کی وجہ سے یہ مس مینجمنٹ ہوئی.
اچھا جنید صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، راحلہ صاحبہ نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ قدیم جو سوسائٹی تھی اب ہم جدید دور میں داخل ہو گئے ہیں، تو یہ آپ ایک سیاستدان کے طور پہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سیاستدان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ایک مسلمان ملک میں وہ کھڑا ہوا ہے تو اس فرق کو سمجھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور سیاستدان جو ہے ایک بہت بڑا لفظ ہے، اور ابھی شاید اس حلقے میں داخل ہونے کے لیے مجھے کافی جد وجہد اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کرنی ہوگی. ہمارے محترم جاوید صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے اور دلنشی انداز میں نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور میں اس میں جو ہے عرض یہ کروں گا کہ سیاستدانوں کی ذمہ داری یا سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری جو ہے اس حوالے سے کیا پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں علامہ اقبال کلیئر تھے پاکستان کے بارے میں یا ایک ریاست کے بارے میں، مسلمانوں کی، میں اسلامی ریاست نہیں کہوں گا، میں مسلمانوں کی ریاست کہوں گا، قائد اعظم جو تھے ان سے زیادہ جو ہے وہ کلیئر تھے. اور اگر اس کو اٹھا کے دیکھا جائے کئی مواقع پر مشہور و معروف ان کی جو ہے سینگز ہیں، ان کی تقاریر ہیں، ان کی گفتگو ہیں. مثلاً یہ کہ پاکستان کے قیام سے کچھ قبل جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں نظام حکومت جو ہے وہ کیا ہوگا، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ تو پاکستان کی منتخب اسمبلی کرے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت رائج ہوگی۔ پھر ایک موقع پہ ان کی بہت ہی ایک یادگار تقریر ہے، معروف تقریر ہے، جس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد نہ کوئی ہندو ہندو ہوگا، نہ سکھ سکھ ہوگا، نہ مسلمان مسلمان ہوگا، سب پاکستانی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہے اپنے مذہب کو جو ہے چھوڑ دیں گے، بلکہ یہ کہ یعنی پولیٹیکلی جو ہے
مذہب جو ہے غیر متعلق ہو کر ریاست
نہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک اور بڑا جو ہے کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ مذہب جو ہے غیر متعلق چیز ہو گئی۔ مذہب جو ہے میرا مسئلہ ہے، مذہب ان کا مسئلہ ہے، مذہب ہر ایک عیسائی کا مسئلہ ہے، کرسچن کا بھی مسئلہ ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ، اور ہمیں سارے مذاہب کا، سارے ادیان کا جو ہے احترام ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں کلیئرٹی کس قدر زیادہ تھی، جیسے کہتے جو ہے صاحب نے فرمایا، تو اسی طرح سے قائد اعظم بھی بہت زیادہ کلیئر تھے، لیکن آپ نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ ڈے ون سے پاکستان کو قائم ہونے کے بعد آپ نے پولیٹیشینس کو یا پولیٹیکل پارٹیز کی گروتھ ہونے نہیں دی۔ ایوب خان صاحب
یہ اصل میں ایک دوسرا مسئلہ ہے،
مسئلہ دوسرا نہیں ہے، بالکل انٹر کنیکٹڈ ہے۔ جب آپ مجھے چلنے نہیں دیں گے، اس اسٹوڈیو میں مجھے داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، تو میرے خیالات جو ہے عوام کو پتا کیسے چلیں گے؟ آپ نے تو مجھے آنے ہی نہیں دیا۔ ون ڈے ڈے ون سے آپ نے اٹھا، یعنی آپ ایک جو ہے پودا لگاتے ہیں اور جب اس کو جو ہے کہتے ہیں دو ڈھائی مہینے بعد اس کو جل سے اکھال کے کہتے ہیں کہ یہ تو جلد نہیں پکڑ رہا ہے، یہ تو جو ہے توانا نہیں ہو رہا ہے۔ سیاست کو چلنے نہیں دیا۔
ایسا
بیسک چیز ہے،
اختلاف ہو سکتا ہے،
اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے، اس کو طے کیے بغیر آپ کیسے گفتگو میں بڑھیں گے؟ آپ نے چلنے نہیں دیا۔
یہ آج بھی دیکھیں قومی اسمبلی قائم ہے، صوبائی اسمبلی،
کیسی قومی اسمبلیاں قائم ہیں، کیسی صوبائی اسمبلیاں قائم ہیں جو ڈنڈے کے بل کے اوپر جو ہے آپ انتخابات کراتے ہیں، ریگنگ کراتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے علاقوں سے چھپ چھپ کے بھاگتے ہیں۔ تو بھائی شروع آپ دیکھیں، نہیں نہیں میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ، اور پھر جاوید صاحب تشریف فرما ہے، میں بات مجھے یہ کم از کم یہ کہنے دیجئے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو ڈے ون سے پاکستان میں کردار ادا کرنے ہی۔
اچھا آپ کے نزدیک یہ مسئلے کا سبب ہے؟ اچھا حافظ صاحب،
ایک سبب ہے، یہ سارے مسائل کا سبب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے ریاست کے ٹھیکیدار وہ لوگ بن گئے، ود ڈیو ریسپیکٹ، وہ لوگ بن گئے کہ جن کا کردار ہی نہیں تھا پاکستان کو بنانے میں، جو اپوز کر رہے تھے، وہ جناب ٹھیکیدار بن گئے اس ریاست کے، اس کے نظریے کے ٹھیکیدار۔
علماء اکرام جو ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ تھے اور وہ اب ٹھیکیدار بن گئے، آپ کا تعلق چونکہ ایک مذہبی جماعت سے ہے،
جی جی،
فرمائیے کہ آپ اس صورتحال کو کس طرح،
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ٹھیک ہے؟
جاوید صاحب نے جو تفصیلی گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں جب پاکستان کے قیام کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت ایک بڑی غلطی علماء کے ایک بہت بڑے طبقے سے یہ ہوئی تھی کہ وہ مسلم لیگ یا ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے جو پاکستان کے مطالبے میں پیش تھے، جس کی وجہ سے یہ علماء الگ اور سیاستداں الگ، تو دو طبقے، اس کے پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد جو صورت حال ہوئی، یا تو یہ تو آپ کو پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان جمہوری عمل کے ذریعے وجود میں آیا ہے، اس کو کسی فوج نے ہمیں فتح کر کے نہیں دیا، یا انگریز نے ہمیں تشتری میں سجا کر پیش نہیں کیا، ایک جد و جہد تھی اور جمہوری انداز میں اسے، لیکن پاکستان میں وہ جمہوری انداز قائم پاکستان کے بعد ہی سے اپنایا نہیں گیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جو لوگ بھی اقتدار میں آتے گئے، انہوں نے ان جمہوری روایات کا پاس ہی نہیں کیا کہ جن سے گزر کر پاکستان کا قیام وجود میں آیا تھا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ پھر یہ ہوا کہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، جو اول تو پاکستان کی تحریک میں شامل نہیں تھی وہ، لیکن پاکستان بننے کے بعد جو لوگ تھوڑے بہت شامل بھی تھے نا، وہ پھر اپنے حجروں میں چلے گئے۔ اپنے
یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے شامل نہیں تھے اور اس کے بعد جو ہے نفاذ اسلام کا نعرہ لے کے آپ کھڑے ہو گئے، تو یہ کچھ کنٹرڈکشن نہیں ہے کیا؟
نہیں، وہ تو ایک وہ علماء کی تعداد
حقیقت ہے،
جو ایک علماء کی وہ تعداد جو تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی حامی تھی، وہ بہت قلیل تھی، اور انہی لوگوں نے پھر پاکستان کی تشکیل کے بعد یہاں تحریک، یعنی شریعت کا نعرہ بلند کیا اور اسلامی، اور یہی وجہ کچھ تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہوا 31 نکات بنے، وہ انہی علماء کی کاوشوں سے بنا۔ بدنصیبی یہ ہوئی ہمارے یہاں کہ دونوں میں کوآرڈینیشن نہیں تھا، نہ ہماری حکومت میں جو سیاسی تھی، اور نہ ہمارے دینی ان علماء میں جو دین کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے۔ اگر کوئی کوآرڈینیشن ہوتا، دونوں میں اخلاص ہوتا، دونوں میں اخلاص کی کمی تھی،
اصل مسئلہ ہے،
جی ہاں، دونوں میں اخلاص کی کمی تھی، اس لیے وسائل چاہیے تھے، وسائل حکومت دیتی اور علماء اس کے اندر اپنے، تو اس کی وجہ سے پاکستان اپنی وہ منزل حاصل نہ کر سکا کہ جو لوگوں کے ذہن میں خواب تھا۔
مظاہر صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ کوآرڈینیشن نہیں تھا حکومت میں اور علماء میں، صورتحال آپ نے جاوید صاحب نے جو بیان کی، جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ کی غلطی ہو گئی تھی، مسائل جو پیش آنے والے تھے ان کا تجزیہ نہیں کیا جا سکا. اور ان لوگوں کی آرا بھی آپ نے سن لی, آپ ایک ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں پولیٹکس میں,
کس طرح گاندھی صاحبی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں خیال ہے بہت ہی مدلل انداز میں انہوں نے بات کی. میں دو تین آبزرویشن جو نکل کے سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا. میں چاہوں گا گاندھی صاحب اس پہ آپ روشنی بھی ڈالیے گا. بات جیسے کہ آپ نے کی ڈائلاگ کی فضا نہیں تھی, اور ڈائلاگ یقیناً جمہوریت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. ایک ایسا ملک کے جو 70% دیہی علاقے سے وابستہ ہو, جہاں پہ جاگیردارانہ سوچ موجود ہو, جہاں قبائلی سردار اپنی اپروچ سوچ کے ساتھ موجود ہوں, یہ تو ہوا مغربی پاکستان کا معاملہ. ایک بہت اہم بات جو ہم سب مس کر رہے ہیں وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ان کا ووٹ نہ ہوتا تو شاید پاکستان کا وجود بھی نہ ہوتا. ان کا ووٹ موجود تھا اور وہاں پر ایک پوری تحریک تھی جو کہ وہاں کے درمیانے طبقے کی تحریک تھی. دانشور اس میں اپنا ایک رول ادا کر رہے تھے, اور ہم نے فوراً دیکھا کہ 1948 کے بعد انہوں نے اپنے حقوق کے حوالے سے بات کی, لسانیت کے مطلب بنگالی زبان جو ہے وہ قومی زبان ہونی چاہیے. تو اس سے ایک چیز تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اسلام کے نام پر اس میں بہت سی رائے بنتی ہیں کہ کیا اسلام کے نام کے ساتھ حق خود اختیاریت کی بھی گنجائش نکلتی ہے اس تحریک میں یا نہیں. اور حق اختیاریت کی اگر بات ہوتی ہے تو پاکستان میں رہنے والی مختلف قومیتوں کا آگے چل کر کیا مستقبل ہوگا, اور اسلام کی روشنی میں اس کو پھر کس طرح سے دیکھا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو کہ ظاہر ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے حل کی جاتی ہیں, لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ فضا آنے ہی نہیں دی گئی. اور ایک بہت بڑی تعداد غیر جمہوری عناصر کی ایسی تھی کہ جو جیسے کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو اپنے آپ میں ادارک ان کو موجود نہیں تھا, لیکن یہ کہ وہ مذہب کے نام کے حوالے سے, کیونکہ جذباتی معاملات ہوتے ہیں اور لوگ بہت جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا تجزیہ فرمائیں گے کہ ایک ایسے سماج میں کہ جہاں پر جاگیردارانہ سوچ بھی موجود ہو, اور دوسری جانب ایک ایسا پاکستان بھی ہو کہ جہاں پر وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہوں اور پھر اس کے بعد اسلام کی بھی بات کی جا رہی ہو, تو یہ کچھ بہت زیادہ کانٹرڈکشنز آپ نہیں دیکھ رہے اس پوری صورتحال؟
حال طاہر صاحب نے پیش کی ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ جاگیردار ہیں, فیوڈل لارڈز ہیں, اس میں اسلامی نظام, اور اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اسسمنٹ کا معاملہ ہونا چاہیے تھا, یہ کس طرح ممکن ہے؟
اسی لیے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دو کام ہونے چاہیے تھے. ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا شعور دیا تھا وہ اسلام پر کام کرتے, اعلیٰ درجے کے علمی ادارے وجود میں آتے, ان میں پوری اسلامی فقہ پر ایک نظر ڈالی جاتی, شریعت اور فقہ کو الگ کر کے لوگوں کے سامنے واضح کیا جاتا, جن مسائل کے بارے میں سماجی علوم نے کچھ سوالات پیدا کر دیے تھے ان سوالات کا جواب دیا جاتا, اس پر ایک یونیورسٹیوں میں علمی اداروں میں مکالمے کی فضا پیدا ہوتی, اس میں سیاستدان بھی شریک ہوتے, دانشور بھی شریک ہوتے, ایک یہ کام کیا جاتا. دوسرے یہ ہے کہ آپ کے میسج کو ایجوکیٹ کیا جاتا. ظاہر ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے کہ آپ سڑک نہیں بنا سکتے, آپ اسکول نہیں بنا سکتے, آپ لوگوں کو ان کے استبداد سے نہیں نکال سکتے, جہاں آپ کے لیے کمیونیکیشن کے کوئی ذرائع موجود نہیں ہیں, وہاں آپ کدھر سے اسلامی ریاست قائم کر لیں گے. یعنی 70-80% تو ہماری آبادی وہ تھی کہ جس کا کوئی شعور ہی نہیں تھا. اسلامی ریاست کی بات تو آپ الگ کیجئے, جمہوریت کا کوئی شعور نہیں تھا. اب بھی آپ اپنے دیہات میں جا کر دیکھیے, لوگوں سے بات کیجئے, وہ بادشاہت کا لفظ استعمال کریں گے, وہ کہیں گے بادشاہ سلامت آ گئے, بادشاہ سلامت چلے گئے. ہم سے بہت بہتر شعور تھا مشرقی پاکستان کے لوگوں کا, لیکن ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوئے بدقسمتی سے, وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اچھے طریقے سے یہ معاملہ کیا. میں 100% اتفاق کرتا ہوں اس معاملے میں جنیدی صاحب سے. یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کی ریاست نہ کوئی استبدادی ریاست ہے, نہ اس میں کوئی ذلہ الہی ہے, نہ اس میں کوئی مولوی ہے, نہ کوئی برہمن ہے, نہ کوئی پوپ ہے, اس میں تمام امور کا فیصلہ مسلمانوں نے اپنی رائے سے کرنا ہے. اور قائد اعظم نے بھی جو بات کہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. یعنی انہوں نے جب بھی ان سے سوالات کیے گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بستی ہے, جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو اسلام کے خلاف کیوں قانون بنائیں گے, کوئی وجہ نہیں اس بات کی. گویا وہ مسلمانوں پر اعتماد کر رہے تھے, نہ کہ اوپر سے اسلام کو ٹھونسنے کا کوئی تصور پیش کر رہے تھے. بنیادی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے, مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں جب لوگ بیٹھیں گے اس میں قانون کا مسئلہ زیر بحث آئے گا, تو کیا وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے, اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیں گے؟ تو مسلمانوں پر اعتماد کی جگہ پر آپ کی قیادت کھڑی تھی. بعد کے زمانے میں تو صورتحال یہ ہوئی کہ اس وقت جس اسلام کا کچھ تھوڑا بہت ذکر ہوتا ہے جو نافذ کیا گیا, وہ کن لوگوں نے نافذ کیا؟ وہ انہوں نے نافذ کیا جو خود غاصب تھے, جنہوں نے لوگوں کی رائے کو غصب کیا, خود اسلام کے اصول کی خلاف ورزی کی. وہ اسلامی قانون نافذ کر رہے تھے لیکن خود اس بات سے واقف نہیں تھے کہ خدا نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کی پابندی کریں اس معاملے میں. یعنی اسلام نے تو اس کے کوئی سوال نہیں ہے نا کہ لوگوں کی رائے کے خلاف آپ کوئی قانون سازی کریں. آپ کے ملک میں بعض ایسے ادارے وجود میں آئے, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے, کہ جن اداروں کا خود اسلام کے نقطہ نظر سے جواز نہیں ہے. یہ وفاقی شرعی عدالت کیا چیز ہے؟ کیا حق ہے کسی عدالت کو بیٹھ کر کہ وہ قانون کے معاملات کا فیصلہ کر کے کسی قوم کے لیے قانون سازی کر دے؟ عدالتوں کا کام جو قانون سازی کی گئی ہو اس کی تعبیر کرنا ہے اور اس کا نفاذ کرنا ہے. یعنی قانون کا نفاذ جو ہے یہ ان کا کام ہے, نہ کہ قانون سازی ان کا کام ہے. قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے. پارلیمنٹ کے اس حق کو جب تک آپ پوری قوت سے بحال نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو پوری قوت سے نافذ ہونے کا موقع نہیں دیتے, اس کے بعد آپ کسی چیز کا بھی خواب نہیں دیکھ سکتے.
آپ کی بات بہت سر آنکھوں پہ, لیکن دو ریزرویشن ہے اس میں. ایک تو ایک قرآن کی آیت ہے کہ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو حکمران ایک دفعہ آ گئے حکومت میں تو قرآن بھی یہ بتاتا ہے اور تاریخ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں اس کے سامنے سر ہی جھکانا چاہیے. یہ یعنی قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور تاریخ میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے مسلمانوں کے ہر دور میں, بڑے بڑے علماء اکرام نے یہی کیا ہے. ملوکیت جسے کہا جاتا ہے, تو اس دور میں ہمارے محدثین موجود تھے, فقہ کے آئمہ موجود تھے, سب نے یہی کام کیا. تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے؟
آپ نے قرآن کی آیت تو پڑھ دی, لیکن یہ معلوم نہیں کیا کہ حکمران آئے گا کہاں سے. میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ جو آپ کو حکمران کے آنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم, یعنی مسلمان اپنی مرضی سے, اپنی رائے سے, اپنی آزادانہ مرضی اور اپنی آزادانہ رائے سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے. پارلیمنٹ کیا چیز ہے؟ پارلیمنٹ اصل میں عوام کی نمائندہ طاقت ہے. ہم سب مسلمانوں نے مل کے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ وہ قانون سازی کرے, وہ ملک کے نظام کا فیصلہ کرے.
صورتحال مختلف ہے, وہاں تو سارے آئمہ جو ہے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں.
کون سر جھکاتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے بات یہ, ایک استبدادی حکومت قائم ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں, پاکستان میں جب استبدادی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو کیا کر لیتے ہیں؟ یعنی آپ کے جج حضرات نظریہ ضرورت پر فیصلے دے رہے ہوتے ہیں, سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد کمپرومائز کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتی ہے, بلکہ اپنا سب کچھ اٹھا کے لے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں. تو یہ صورتحال عوام کی صورتحال ہے. علماء اس میں تنہا کیا کر لیتے؟ آپ کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اسلام میں حکومت کس طریقے سے قائم ہوتی ہے. یہ جو بات بعض اوقات بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس بات کو بھی بعض کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی استبدادی حکومت قائم ہو جائے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا, وہ ایک دوسری بحث ہے. وہ بحث یہ ہے کہ یہ آج کا زمانہ نہیں تھا. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ایک ڈیموکریٹک ریولیوشن قائم ہو چکا ہے, پوری دنیا آپ کی تائید میں ہوتی ہے, بہت سے حقوق مان لیے گئے ہیں, خود حقوق انسانی کی ایک تاریخ 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد ڈیولپ ہوتی ہوئی یہاں پہنچ چکی ہوئی ہے. اس موقع کے اوپر آپ بہت سی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن اس زمانے میں کوئی آسان نہیں تھا زبان کھولنا. اب بھی جن ملکوں کے اندر استبدادی حکومتیں ہیں ذرا زبان کھول کے دکھائیے, وہ بڑے بڑے آپ کے رہنما جو یہاں تقریریں کرتے ہیں وہاں جا کے ان کے لیے دو لفظ بولنا بھی آسان نہیں رہتا. اس زمانے میں ہمارے علماء نے اسلام کے اصولوں کو بیان کیا, ان جلیل القدر علماء کی میں بات کر رہا ہوں جو اپنے دور سے بھی واقف تھے اور اسلام سے بھی واقف تھے, اور یہ ساری باتیں بیان کی. البتہ اس مسئلے کو انہوں نے موضوع بنایا کہ کیا اب ہم نے 265-266 بغاوتیں ہوئی ہیں ابتدا میں بنو امیہ کے زمانے میں, اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور اس کے نتیجے میں صالحین مر رہے ہیں, اچھے لوگ مر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ اصول اختیار کیا گیا کہ بغاوت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے. راستہ آج بھی یہی ہے.
اچھا, اس کا مطلب ہے کہ علماء نے سیاست کے میدان سے کنارہ کشی اختیار کر لی, یہ علماء نے کیا. آج
ہم بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست کے میدان سے کنارہ کشی اختیار کر لی, اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. آج جب آپ سیاست کا لفظ بولتے ہیں تو سیاسی جماعتیں موجود ہیں, سیاسی رہنما موجود ہیں, ایک پورا سیاسی کلچر موجود ہے, اس میں آپ سیاست سے متعلق بہت سی آراء قائم کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا, استبدادی حکومتیں قائم تھیں, بادشاہت کا نظام تھا مسلمانوں کے ہاں. یہ بدقسمتی ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری, یعنی مسلمانوں کی پوری تاریخ تو یہی ہے نا کہ یا سلطانی ہے یا ملائی ہے یا پیری ہے. تو ان تینوں افریتوں نے مسلمانوں کو اپنے قبضے میں کیے رکھا ہے. چنانچہ اس طرح کی استبدادی حکومتوں میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب کیا لوگ بغاوت کر کر کے مرتے رہیں. تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ بغاوت کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے پرامن جدوجہد کے طریقے اختیار کیا جائے. یہ اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے. یہ اصول کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر مبنی ہوگا, کوئی ذل الہی نہیں ہے, کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہے, کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اس بنیاد پر حکومت کرے, یہ مسلمان عوام کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے. اور میں نے اس پہلے بھی آپ کے کسی پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ دین کی تعبیر کرنے کا حق بھی اصل میں آپ کی پارلیمنٹ کو حاصل ہے. یہ وہ فیصلہ کرے گی کہ مختلف تعبیرات میں سے کس تعبیر کو اختیار کرنا ہے. یہ میرا کام نہیں ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے لوگوں کے اوپر مسلط کر دے. ہم اپنی رائے رائے کے طور پر دیں گے جیسے کہ مختلف علوم کے ماہرین دیتے ہیں. اس کے بعد یہ کام پارلیمنٹ کا, پارلیمنٹ کی یہ حیثیت دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں.
ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں اجتہاد کریں, جبکہ ہمارے ہاں علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سیاست دان جو ہیں حکومت میں کرنے کے بھی مستحق نہیں ہیں, وہ اس قابل نہیں ہیں, اس لیے کہ اول تو ان کا اخلاص ہی نہیں ہے. اس لیے علماء کو اقتدار میں آنا چاہیے اور انہیں ہی حکومت کرنی چاہیے, کیونکہ شریعت وہی نافذ کر سکتے ہیں.
دیکھیے میرے نزدیک مسئلہ علم کا ہے, اخلاص کا نہیں ہے. یہ ہم ایک دوسرے کا اخلاص فوراً ناپنا شروع کر دیتے ہیں. ہر آدمی کو مخلص سمجھنا چاہیے. سب سے بڑھ کر تو ہمیں دین نے یہ تعلیم دی تھی کہ ہم لوگوں کی نیتوں میں نہ اتریں, محرکات کا جائزہ نہ لیں. مسئلہ بنیادی طور پر علم کا ہے. آپ کے جو سیاستدان ہیں, آپ کے جو دانشور ہیں, یہ حقیقت ہے کہ اسلام کا علم جیسا کچھ ان کا ہونا چاہیے تھا, یہ ایجوکیٹ کرنا کس نے تھا؟ یہ اصل میں علماء کا کام تھا. ان کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ مقابل میں کھڑے ہو جائیں, ان کا کام یہ بھی نہیں تھا کہ وہ سیاست میں چھلانگ لگا دیں, ان کا کام یہ تھا کہ وہ اسلام پر علمی کام کریں, آپ کے میسج کو بھی ایجوکیٹ کریں, آپ کے دانشوروں کو بھی ایجوکیٹ کریں, اور پھر اسلام کے معاملے میں اتنا اعتماد پیدا کر دیں لوگوں کے اندر جیسا اعتماد جمہوریت کے بارے میں اس وقت پیدا ہو.
جیسا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء عملی سیاست میں آج کل حصہ لے رہے ہیں, تو کیا تاریخ میں بھی اس طرح کی صورتحال رہی ہے؟
دیکھیے, یہ جو انتخابات اور اس طرح کی سیاسی جماعتیں بنانے کا معاملہ, یہ تو دور جدید کی چیز ہے نا, اس وجہ سے اسی دور میں یہ معاملہ ہو سکتا تھا. لیکن سیاست کے معاملات سے کبھی بھی ہمارے جلیل القدر اہل علم غیر متعلق نہیں رہے. غیر متعلق نہیں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ حکمران کوئی غلطی کرے گا تو ٹوکیں گے نا علماء اس کو, یہ ان کی ذمہ داری ہے, فرض ہے ان کا. معاشرے میں اگر کوئی برائی پھیل رہی ہوگی تو متنبہ کریں گے اس کے بارے میں. دیکھیے, علماء کا منصب قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے, جس طرح سے ایک آدمی ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کرتا ہے, انجینئر بننے کا فیصلہ کرتا ہے, اور کوئی خاص میدان انتخاب کرتا ہے, اسی طرح سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ما کان المومنون لینفروا کافا, سب مسلمان تو اس کام کو نہیں اختیار کر سکتے, لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ان کی ہر بستی کے اندر سے کچھ تھوڑے سے لوگ نکلنے چاہیے, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کے جید عالم بنے, دین کی بصیرت پیدا کریں اپنے اندر, اور پھر کام کیا کریں؟ سیاست کریں. یہ نہیں کہا قرآن نے. ولی ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یرجعون, پھر وہ اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو خبردار کریں دین کے معاملے میں. یہ اصل کام ہے علماء کا.
ایک آدمی جب اپنے اس منصب کو چھوڑتا ہے,
آدمی جب اس اپنے منصب کو چھوڑتا ہے تو اصل میں یہ حقیر سمجھ کے چھوڑتا ہے نا, کہ یہ تو معمولی کام تھا, اب مجھے سیاست کرنی چاہیے. علماء کی سیاست یہ ہے کہ وہ سیاست دانوں کو مخاطب کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کا ذہن اسلام کے بارے میں واضح کریں, ان کی رہنمائی کریں. وہ اصل میں سیاست دانوں کو بھی رہنما ہے. انہوں نے اپنا منصب کم تر کیا ہے اس کے نتیجے میں, ان کا منصب اس سے برتر تھا, لیکن وہ اس پوزیشن ہی میں نہیں تھے. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ وہ ان مسائل سے بالکل واقف نہیں ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری کو ہم نافذ کر دیں. آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیجیے, گفتگو کر کے دیکھ لیجیے. ان کو اندازہ نہیں کہ مسائل کی نوعیت کیا ہے. میں نے جیسے کہ اشارہ کیا, سماجی علوم کے ارتقاء سے جب تک ہمارے علماء واقف نہیں ہوں گے, دنیا تبدیل ہو گئی. ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ کا نظام ہم قائم کر دیں گے. میں کئی بار پوچھتا ہوں کہ ذرا بتائیے کیا نظام تھا وہ خلافت راشدہ کا؟ یعنی اچھے آدرش, اچھے نسب و لین, اچھی پاکیزہ باتیں, یہ نظام نہیں ہوتی. نظام کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. نظام کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے ابھی ایک آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی, امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا جو نظام ہے ان کے مشورے اور رائے پر مبنی ہوگا. یہ اصول ہے, نظام نہیں ہے. نظام تو اس کی روشنی میں بنایا جائے گا نا, پارلیمانی بنے گا, صدارتی بنے گا, حقوق ہوں گے, اختیارات ہوں گے. مغرب میں سماجی علوم کا جو ارتقاء ہوا ہے اس میں نظام بنا ہے, اور اس وقت وہ نظام زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ایک خاص جگہ تک پہنچ چکا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے؟ دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا. آج آپ سائنس پر کام کرنا چاہیں تو آئنسٹائن اور نیوٹن کو نظر انداز کر دیں گے, یہ کہیں گے کہ یہ کافر تھے, اس لیے ان کو نظر انداز کر کے ہم آج پہلے دن سے سائنسی تحقیق شروع کر رہے ہیں. یہی معاملہ سماجی علوم کا بھی ہے. سماجی علوم ارتقاء کے ایک پورے عمل سے گزر چکے ہیں, لہٰذا اس میں اب آگے بڑھ کے دیکھنا ہوگا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. تو میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ ہے کہ مسئلہ بنیادی طور پر علم کا ہے, اور جن لوگوں نے اس معاملے میں یہ خیال کر کے کہ ہم علماء ہیں, کیونکہ مسجدیں ہمارے حکمرانوں نے علماء کے سپرد کر دی تھیں. اسلامی نظام میں تو آپ جانتے ہیں, اسلامی حکومت میں مسجدیں علماء کے پاس نہیں ہوتی, جامع مساجد حکومت کے پاس ہوتی ہیں. ان کے سپرد کر دی, فرقہ بندی قائم ہو گئی, مسجدوں کے نتیجے میں ان کو ریاست حاصل ہو گئی. اس سے ایک خاص مزاج بنا کہ اب ہمارے بھی موت کے دین. اب تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ جس عالم کے 2-2.5 ہزار موت کے دین ہو جائے, وہ خیال کرتا ہے اگلے دن اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. یہ جو صورتحال ہے اس میں علماء نے خود اپنی تحقیر کی ہے. یعنی یہ جو ان کا اپنا منصب تھا اس کو انہوں نے چھوڑا, اور اس منصب پہ محنت کرنے کی بجائے, آپ مجھے بتا دیں علماء کی کتنی جماعتیں ہیں, یہاں مذہبی جماعتیں کتنی ہیں, کوئی اعلیٰ درجے کا علمی ادارہ وجود میں آیا ہو, کہیں علم کو انکرج کیا گیا ہو, ان مسائل پر باقاعدہ کوئی اکیڈمیز وجود میں آئی ہوں کہ ان پر کام کیا جائے, کوئی ڈائیلاگ, کوئی ریسرچ اس نوعیت کی ہوئی ہو. یہ صورتحال نہیں ہوئی. اب آپ کو اطمینان کے ساتھ اگر تو کرنی ہے فتاوی عالمگیری نافذ, تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فتاوی عالمگیری اس دور میں نافذ نہیں ہو سکے گی. ہوگی تو آپ کا حشر وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا, اس سے مختلف نہیں ہوگا. آپ کو پاکستان کے معاشرے اور ماحول کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ایک لفظ میں بول رہا ہوں ایجوکیٹ کرنا ہوگا، سیاستدانوں کو بھی، دانشوروں کو بھی، آپ کے جو عام لوگ ہیں ان کو بھی. اسلام کی ایجوکیشن دی نہیں گئی کبھی یہاں پہ، یہاں اصل میں تبلیغ کی گئی ہے. لوگ اس فرق سے واقف نہیں ہیں کہ تبلیغ غیر مسلموں کو کی جاتی ہے، مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو اسلام کا علم دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، شریعت اور فقہ کا فرق کیا ہے، کن چیزوں میں انسانی کام ہے اور کہاں خدائی احکام ہیں، کیا چیزیں ابدی ہیں، کیا چیزیں وقتی ہیں، کن نوعیت کی چیزوں کے اندر ہم کوئی تغیر کر سکتے ہیں، حق ہے ہم کو اس کا، کن کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ خدا کا ابدی حکم ہے، اس سے متعلق جو نئے مسائل پیدا ہوئے اس کا کیا جواب ہے. تو ہم نے مسئلے کو مطالبے کا مسئلہ بنایا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کشمکش کی فضا ہم پیدا کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں اور ان کو ایجوکیٹ کریں. اس قوم کو اس 50 سال جو آپ نے 58 سال گزار دیے ہیں، اس میں آپ 20-25 سال بھی ایجوکیٹ کرنے کا کام کر لیتے تو جو آج آپ کی خواہش ہے کہ اسلامی ریاست بننی چاہیے وہ اصل میں اس کے نتیجے کے طور پر وجود میں آتی. میں قائد اعظم کے نقطۂ نظر کو یہ سمجھتا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا لفظ بولا تھا، مسلمانوں کی حکومت. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسلمان ہوں گے ویسی حکومت بنے گی ان کی. تو آپ کے جس طرح کے مسلمان ہیں ویسی ان کی حکومت بنی ہوئی ہے اس وقت. آپ اس کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تبدیل کیجئے، ان کا ذہن تبدیل کیجئے، ان کا فکر تبدیل کیجئے. یہ کام اگر آپ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی ریاست، آپ کی سیاست، آپ کی دوسرے تمدنی اور تہذیبی اداروں پر بھی اسلام کی چھاپ لگے گی. یہ میں جانتا ہوں آپ کو کہ یہ جو کچھ آپ نے قوانین نافذ کیے ہیں، یہ حدود، آرڈیننس اور اس طرح کے قوانین، انہوں نے سوسائٹی کے اندر ذہنی ارتداد پیدا کیا ہے. یعنی مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، جب وکلاء اور ججوں کو اس سے معاملہ پڑا ہے تو قانون کا بھی ایک ارتقا ہو چکا ہے. جدید قانون کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر پروسیجرل لاء میں اور دوسری چیزوں میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا باتیں ہیں، تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ وہ ڈرتے ہوئے بولتے نہیں ہیں، گفتگو نہیں کرتے اس موضوع کے اوپر. آپ ان سے مل کے دیکھیے، ایک ذہنی ارتداد کی کیفیت ہے کہ یہ کیا چیز ہے. شریعت میں کوئی خامی نہیں ہے، اللہ کا قانون ابدی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کا ریلیشن سوسائٹی سے آپ کو قائم
یہ وہ چیز ہے جو اسے ہم مس کر گئے ہیں،
جس کو ہم نے صحیح طریقے سے سمجھا
نہیں.
اور پھر اس کے بعد اصرار کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے جو فقہ ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں، وہ بہت جلیل القدر لوگ تھے، لیکن وہ بہرحال انسان تھے، خدا اور پیغمبر نہیں تھے. جو کام انہوں نے کیا وہ اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس وقت کی ضرورتوں کا بہت حد تک حل پیش کر دیتا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، اس وقت ہمیں نیا کام کرنے کی ضرورت تھی. تو ہماری تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں آپ توجہ دلائیے، بتائیے کہ اس کے بارے میں غور و خوض ہو سکتا ہے، تو فتویٰ صادر ہو جائے گا. یہ صورتحال مذہبی علماء کی ہے. سیکولر لوگ، جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو سنجیدہ معاملے کے طور پر لیتے، جیسے اقبال نے لیا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اقدام کرتے، علماء سے بڑھ کر دین کے علمبردار بن کر کھڑے ہوتے اور یہ کہتے کہ ہم اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ وہ اس معاملے ہی سے گریز کر لیں، اس پر گفتگو ہی نہ کریں. علماء کوئی مطالبہ کرے تو کبھی ان کے کہنے پہ جمعے کی چھٹی کر دیں، کبھی شراب پہ پابندی لگا دیں. اصل سنجیدہ مسائل یہ زیر غور ہی نہیں آئے. صورتحال
ٹھیک ہے،
دونوں مجرم ہیں اس معاملے،
دونوں ذمہ دار ہیں
اور دونوں ذمہ دار ہیں.
طاہر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں.
جاوید صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی بہت مفصل انداز میں چیزوں کو سامنے رکھا، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلے 50 سال سے، کیونکہ گفتگو محور 50 سال ہی پر محیط ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں پار پالیٹکس ایک بہت اہم چیز بن کر ابھری ہے، اور پوری دنیا کی سیاست جو ہے وہ پاور یعنی طاقت کے ذریعے چلتی رہی. تو ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ ویکیوم میں رہ کر یا خلا میں رہ کر کوئی سیاست کرے. علماء کرام بھی کیونکہ معاشرے کا حصہ ہیں، تو کیا ایک یہ سوچ بھی ڈیولپ ہوئی کہ اگر اقتدار پہ قبضہ کیا جائے اور اس کے بعد قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے صورتحال کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے، تو غالباً وہی ایک راستہ ہوگا جس سے کہ معاشرہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور ریاست بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اور اسی کی ایک فارم ہم تھیوکریسی کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس وقت بھی مسلم دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پہ اس قسم کی حکومتیں موجود ہیں اور ان کو ماڈل بھی بنایا گیا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں؟
یہ بات آپ کی بالکل درست ہے جی، ایسا ہی سوچا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو علماء کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرا تعلق ہے ان کے ساتھ بہت گہرا، اور بڑی میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں اگر ان کے اندر آپ اتر کر دیکھیں تو ان میں بہت کم لوگ جمہوریت کے قائل ہیں. وہ اصلاً یہی سمجھتے ہیں کہ ایک استبدادی نظام اگر قائم ہو جائے گا تو ہم زیادہ بہتر طریقے پہ اسلام کو نافذ کر سکیں گے. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, ذہنی لحاظ سے یہی صورتحال ہے, لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے, اسلام نے تو دیکھیے اپنی دعوت جب لوگوں کے سامنے پیش کی ہے تو اس اصول پر پیش نہیں کی کہ یہ ایک حکومت ہے, اب یہ جو کچھ کہے گی تم کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خود کائنات کا مالک ہے یہ کہا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, یہ دعوت ہے, پیغام ہے. اور دیکھیے اپنے پیغمبر کو یہ کہا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ کوئی داروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے, آپ کا کام یہ میسج لوگوں تک پہنچانا ہے, یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر آپ فرض کر لیجئے کہ کس طرح کی حکومت قائم کر بھی لیں کہ جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کے اوپر کسی چیز کو ٹھونس دیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں واقعی کوئی صلاح و فلاح پیدا ہو سکتی ہے؟ موجودہ زمانے میں اب انسان اپنے معاملات کے بارے میں اور طرح سے سوچتا ہے. جن ملکوں میں اس طرح کی استبدادی حکومتیں قائم بھی ہوئی ہیں ان کا کوئی فائدہ اسلام کے حق میں نہیں نکلا, یعنی ایسے نہیں ہوا کہ اس سے کوئی روشنی پھیلی ہو, دنیا اسلام کی جانب متوجہ ہو گئی ہو, صرف یہ ہوا کہ آپ نے بڑی حد تک کچھ قوانین لوگوں پہ نافذ کر کے پولیس اسٹیٹ کی کیفیت پیدا کر دی, جس میں کسی کے لیے بات کرنا, کسی کے لیے اعتراض کرنا, کسی کے لیے اختلاف کرنا ممکن نہیں رہا. موجودہ زمانے میں دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس, ایک راستہ یہ ہے کہ آپ وہی ذہن اپنا بنائیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ کسی نہ کسی چور دروازے سے آپ اقتدار تک پہنچ جائیں, اور پھر اس کے بعد جو آپ کے افکار خیالات ہیں ان کو لوگوں کے اوپر نافذ کر دیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف رجوع کریں. تو میں قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیغمبروں نے دوسرا ہی راستہ اختیار کیا ہے, یعنی وہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے کبھی وہ پہلا طریقہ اختیار نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ لوگوں کی تربیت کی ہے, ان کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں بعثت معلما, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں ارشاد ہے کہ مجھے تو ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو تعلیم دوں, ان کے ذہنوں کو بدلوں. اسلام کا معاملہ آپ کی آخرت کے ساتھ ہے, آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, چنانچہ اس میں جو کچھ آپ نے قبول کرنا ہے وہ شرع صدر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. یہ بالکل درست ہے کہ جب آپ ایک حکومت قائم کرتے ہیں تو اس میں خود قرآن بھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ وہ بھلائی کی تلقین کرنے والی ہونی چاہیے, برائیوں کو روکنے والی ہونی چاہیے, لیکن وہ بھلائیاں اور برائیاں اصل میں وہ ہوتی ہیں جو بالکل یونیورسل ہیں, جن کے بارے میں ساری دنیا اس بات سے واقف ہوتی ہے اور انسان کا اجتماعی ضمیر ان کو مان رہا ہوتا ہے. ان سے متعلق امریکہ کی حکومت اور برطانیہ کی حکومت بھی اختلاف نہیں کرتی. سوال یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ملاوٹ کو بند ہونا چاہیے, آپ کہتے ہیں کہ زیادتی کو ختم ہونا چاہیے, ظلم کو ختم ہونا چاہیے, لوگوں کے حقوق طرف نہیں ہونے چاہیے, کون اس سے اختلاف کرے گا؟ یعنی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر مسلمہ برائیاں ہیں, ان کا آپ کلا کما کرتے ہیں, لیکن جب آپ ایک استبدادی نظام آپ قائم کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی مخصوص تعبیرات کو لوگوں کے اوپر نافذ کرتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی تسکین ہو جائے, لیکن آپ اصلاً اسلام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. پاکستان کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ پاکستان جمہوری طریقے سے وجود میں آیا ہے. پاکستان میں تو ہمارے فوجی ڈکٹیٹر بھی آتے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے جمہوریت کا آغا لاپتے ہیں. اچھا, بدترین فوجی حکومتوں میں بھی آزادیاں برقرار ہوتی ہیں, گفتگو کی جا سکتی ہے, بات چیت کی جا سکتی ہے, تنقید کی جا سکتی ہے. یہ پاکستان میں کوئی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے, بلکہ ایک تاریخی عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ حاصل ہو گیا ہے. معاشرہ بحثیت مجموعی ایسا نہیں ہے کسی ایک فرقے کے لوگ ہوں یا ان کو کوئی غیر معمولی برتری حاصل ہو, بالعموم مختلف نقطہ ہے نظر کے لوگ موجود ہیں. اس سے خود ایک ڈیموکریٹک کلچر کے لیے بنیاد پاکستان میں فراہم ہو چکی ہے. لہٰذا یہاں تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ ہم ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کرتے, تعلیم دینے کا طریقہ اختیار کرتے اور ان تمام ایشوز کو ہم زیر بحث لاتے جو ہمیں زیر بحث لانے چاہیے تھے. دنیا میں ہمیشہ سے صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. جب قوت حاصل ہو جاتی ہے تو یہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ قوموں کی سطح پر بھی ہوتا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی برادریوں کی سطح پر بھی ہوتا ہے, لیکن کیا قوت کے فلسفے کو اسلام بھی قبول کرتا ہے؟ نہیں, وہ تو اخلاقی تعلیم لے کر آیا ہے. وہ تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی قوت بھی موجود ہو آپ اخلاقی اصولوں کے پابند ہیں. اسلام کا اصلی پیغام یہی ہے. خلفائے راشدین کا معاملہ بھی کیا ہے, اخلاقیات مجسم ہوئے ہیں ان کے وجود میں.
ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, یہ پروگرام جتنا اہم ہے اور جس قدر اہم موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر کوئی گفتگو ایک نشست میں نہیں کی جا سکتی. ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کریں. جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام کی رونق بڑھی. ناظرین, اب اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہا, ایک تو ایک قرآن کی آیت ہے کہ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو حکمران ایک دفعہ آ گئے حکومت میں تو قرآن بھی یہ بتاتا ہے, اور تاریخ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں اس کے سامنے سر ہی جھکانا چاہیے. یہ یعنی قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اور تاریخ میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے مسلمانوں کے ہر دور میں بڑے بڑے علماء اکرام نے یہی کیا ہے. ملوکیت جسے کہا جاتا ہے, تو اس دور میں ہمارے محدثین موجود تھے, فقہ کے آئمہ موجود تھے, سب نے یہی کام کیا, تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے؟
آپ نے قرآن کی آیت تو پڑھ دی, لیکن یہ معلوم نہیں کیا کہ حکمران آئے گا کہاں سے. میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ جو آپ کو حکمران کے آنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ امر